كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. بوڑھا آدمی اگر چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے. یہ جو چراغ ہوتا ہے یہ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے. ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور چراغ بجھ جاتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہے. ایک پل میں اس کی زندگی ختم ہونے کو آ جاتی ہے. ابھی ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے اور ابھی اس کی موت اس کے سامنے آ جاتی ہے. زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا ہوا ننا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے. یا سر مشغاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. جیسے انسان کی پلکوں پہ ایک آنسو ہوتا ہے، اس پلک کو جھپکتے ہیں اور وہ آنسو نیچے گر جاتا ہے. یہ حال انسان کی زندگی کا ہے کہ پلک جھپکنے میں انسان کی زندگی کا پتہ نہیں چلتا. اسی لیے مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد. بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ وہ سراسر گندا ہوتا ہے، جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہوتا ہے. تو ہمیں اس زندگی میں اللہ کی بندگی کے لیے بھیجا گیا. جس نے اس طرح زندگی گزار لی وہ کامیاب زندگی، اور جس کی زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی میں گزری وہ ناکام زندگی. اس زندگی کا آخر آنا ہی ہے. کوئی انسان نہیں ہے جس کو موت نہیں آئے گی. کل من علیہا فان، ہر چیز موت کے داغ سے داغدار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کے یہاں رہنے کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو نہیں لکھا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہاں رہنا پڑے گا. ہر انسان نے یہاں سے جانا ہے. چند دنوں کی مہلت ہے اور اس مہلت کے اندر ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بیان فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ رہو اس دنیا میں جیسے کہ تم کوئی پردیسی ہو، او عابر السبیل، یا کوئی مسافر ہو. تو دنیا میں پردیسی کی طرح رہنا ہے، اور پردیسی اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ جہاں اس کا دل اصل لگا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے دیش میں لگا ہوا ہوتا ہے. خود پردیش میں ہوتا ہے، دل اپنے وطن میں اپنے دیش میں لگا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ دنیا ہمارے لیے پردیش ہے، اور اس پردیش کے اندر ہمارا دل جو ہے وہ آخرت میں لگا ہونا ہے. کہ وہ ہمارا وطن اصلی ہے، اصلی جگہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں ہے. یہ جگہ تھوڑے سے عرصے کی جگہ، تھوڑی سی دیر کی مہلت ہے. یہ جو مسافر ہوتا ہے اس کو ہر وقت یہ بات پیش نظر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے. اگر وہ راستے میں کھاتا پیتا بھی ہے، لیٹتا آرام کرتا بھی ہے، اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے. اسی طرح ہم جو دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کل کو ہم نے آخرت کی طرف پہنچنا ہے. وہ ہمارا اصلی گھر ہے، وہ ہمیشہ کی رہنے والی جگہ ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہ جو وقت ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں دیا گیا، یہ امتحان کا وقت ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں، یہ دنیا سیر گاہ نہیں، یہ دنیا تماشا گاہ نہیں. افسوس کہ ہم نے اس دنیا کو چراہ گاہ بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آپ کو آزما رہے ہیں. احسب الناس، کیا یہ گمان کرتے ہیں لوگ، اَن یترکو اَن یقولو آمنا، کہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پہ کہنے پہ کہ وہ ایمان لے آئے. وَهُمْ لَا يُفْتِنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور تحقیق ہم نے لوگوں کو تم سے پہلے بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان جائیں کہ تم میں سے سچا کون ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تم میں سے جھوٹا کون ہے. تو یہ جو ہمیں وقت اس دنیا میں دیا گیا ہے، یہ آزمائش کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ پرکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے سچا کون ہے، ہم میں سے جھوٹا کون ہے. اسی کہنے والے نے کہا، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، زندگی کو بنایا اور موت کو بنایا، تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھ سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو دیکھیے، اس دنیا میں آنے کا مقصد اچھے اعمال کرنا. اس لیے ہمیں اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس جنت کے مستحق بن جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی کہ جی مومن کے لیے دنیا قید خانہ کیوں ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ شریعت کی پابندیوں کے مطابق رہتا ہے، تو شریعت کی قیود کے اندر رہتا ہے، شریعت کی قید کے اندر رہتا ہے، اس لیے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور کافر جو ہے وہ من مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اس لیے کافر کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ جنت کی مانند ہے. مگر کچھ مشائخ نے اس کی تفسیر یوں بھی کی کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کتنی ہی آسائش اس کو کیوں نہ مل جائے، کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ مل جائیں، آخرت میں جو اسے جنت ملے گی اس کے مقابلے میں یہ دنیا قید خانہ ہے. اور کافر کو کتنی ہی مشکل اس دنیا میں کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی مشقتیں کیوں نہ اٹھائے، جہنم کے عذاب کے مقابلے میں یہ دنیا جو ہے یہ جنت کی مانیں گے. اسی لیے دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مٹی سے بنی ہے اور یہ فانی ہے، جنت جو ہے وہ سونے چاندی سے بنی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ جو مخلوق سے دل لگائے گا اسے ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا. اور جو پروردگار سے دل لگائے گا اسے ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار سے ملا دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی کے ہر ہر لمحے کو قیمتی سمجھیں، ہر ہر لمحے کو کنجوسی کے ساتھ گزاریں۔ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ نیکی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزرے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پر اتنی غفلت غالب ہوتی ہے کہ ہم بیعت بھی کر لیتے ہیں مگر عام جو معمولات ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے۔ پوچھتے ہیں کہ جی تسبیحات ہو رہی ہیں، استغفار اور درود شریف کر رہے ہیں، تو ہفتوں گزر جاتے ہیں اور وہ پابندی ہی نہیں ہو پاتی۔ یہ جو اعمال میں سستی ہے، یہ سستی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ یہ زنگ کی طرح دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے، پھر نیک اعمال کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس دنیا میں وقت ہمارے پاس اتنا تھوڑا کہ ہم نے اس تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ کرنے والے اعمال اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے بالکل موت ان کے سامنے کھڑی ہے۔ چنانچہ ایک میاں بیوی کا تذکرہ ہوا، 27 سال سے میاں اور بیوی دونوں کی اوابین کبھی قضا ہی نہیں ہوئی۔ ایک میاں بیوی کا تذکرہ ہوا کہ 7 سال سے میاں اور بیوی دونوں کی تہجد قضا ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو صحیح طرح سے سمجھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہ تم میں سے سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہو۔ تو جو موت کو یاد رکھے گا وہ گناہوں سے بچے گا، اعمال میں آگے بڑھے گا۔ اسی لیے اعمال میں آگے بڑھنا یہ اس دنیا کا مقصد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اعمال میں آگے بڑھیں اور گناہوں سے بچیں، کہ اس گناہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان کو اگر یاد دلایا جائے کہ سوچئے آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہوگا، وہ تھوڑی دیر غور کر کے کہتے ہیں کہ ہاں جی گناہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس تہجد کی جو پابندی ہے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو کئی مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی نے کوئی دن ایسے گزارا کہ جس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس نے در حقیقت وہ دن ایسے گزارا جیسے کہ اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارا۔ تو گناہ سے بچنا بہت ضروری۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی اس امت میں گزرے ہیں کہ 20-20 سال گزر گئے اور گناہ لکھنے والے فرشتوں کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، وہ لوگ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم جیسے غافل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ یہ آواز لگائیں گے، لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، اور کوئی جواب نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انبیاء بھی اس آواز کے سامنے تھرتا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے جو ایک ہے جو قہار ہے۔ کل جب یہ معاملہ ہوگا تو ہم کیسے اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ آج ان غفلتوں کے پردوں کو دلوں سے ہٹانا ہے۔ کسی بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے۔ موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا موت کے بارے میں کہ موت نے ایک دن آنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں موت کے بارے میں یہ فرمایا، کل نفس ذائقت الموت، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ جو ذائقہ ہوتا ہے یہ کبھی میٹھا ہوتا ہے اور کبھی کڑوا ہوتا ہے. تو یہ جو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نیک لوگوں کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا ذائقہ ہوگا اور بروں کے لیے اس موت کا ذائقہ کڑوا ہوگا، بہت سخت کڑوا ہوگا. تو کوئی بزرگ یہ فرماتے تھے کہ جی موت برحق ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے، موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے. ایک آدمی تھا، اس کو دشمنوں نے مار کر نہر میں ڈال دیا. کئی دن تک اس کی لاش نہر میں پڑی رہی، حتیٰ کہ لاش پھول گئی. لوگوں کو معلوم ہوا کہ جی نہر کے اندر ایک لاش ہے، تو اس لاش کو نکالا گیا، پولیس کے حوالے کیا گیا. پولیس نے تحقیق کی، کوئی بھی اس لاش کو قبول کرنے والا نہیں تھا. سب نے کہا کہ ہم اس کو نہیں جانتے، حتیٰ کہ پولیس والوں نے محلے والوں کے حوالے کر دیا، محلے کی کمیٹی کے حوالے کر دیا کہ جی یہ دیکھنے میں مسلمان لگتا ہے، اب اس کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اس کا جنازہ پڑھائیں اور اس کو دفنا دیا جائے. چنانچہ اس آدمی کے لیے مسجد میں اعلان ہوا کہ ایک لاوارث لاش ہے اور اس کو دفنانا ہے، اور اس کے دفنانے کے لیے، کفنانے کے لیے چندے کی ضرورت ہے. تو چندے کا اعلان ہوا، اور کوئی 5 روپے آ کے دے رہا ہے اور کوئی 10 روپے آ کے دے رہا ہے. ان پیسوں سے اس کا کفن خریدا گیا اور پھر اس کو دفنایا گیا. بعد میں اس شخص کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنے علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا. 300 سے زیادہ ایکڑ اس کی زمین تھی، 4 بیٹے تھے، مختلف شہروں میں مختلف بڑے بڑے گھر اس نے بنائے ہوئے تھے، اور دشمنوں نے اسے مار کر نہر میں ڈال دیا، اور اس کی دفنانے پہ، اس کے جنازے پہ ایک آنسو بھی نہیں گرا کسی کا. کوئی بھی جاننے والا شخص نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا شخص نہیں تھا، حتیٰ کہ جب قبر میں ڈالا جا رہا تھا تو کسی کی بھی آنکھ میں کوئی آنسو نہ تھا. تو کیا عجیب بات فرمائی کہ موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں، بڑی عجیب مثال. فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بڑا باغ تھا، اس باغ کے اندر بہت سارے درجے تھے، اور بادشاہ نے آدمی سے کہا اپنے کہ تم یہ ٹوکری لے جاؤ اور اس باغ سے گزرو، اور باغ سے بہترین پھل جمع کر کے لے آؤ تو تمہیں انعام ملے گا. اس آدمی نے ٹوکری لے لی اور بادشاہ کا انعام حاصل کرنے کے لیے باغ میں چلے گیا، اور باغ کے پہلے حصے میں گیا، اس نے پھلوں کو دیکھا، اس کو پھل اچھے نہیں لگے، اس نے کہا میں دوسرے حصے میں جاؤں گا اور وہاں سے پھل جمع کروں گا. دوسرے حصے میں گیا تو پھل کچھ بہتر تھے، اس نے سوچا کہ اگلے حصے میں شاید اور زیادہ بہتر ہوں گے تو میں وہاں سے پھل لے لوں گا. اگلے حصے میں گیا تو اس نے سوچا کہ نہیں، اس سے بھی اچھے اور ہوں گے تو میں وہاں سے لے لوں گا. حتیٰ کہ اس کے بعد والے حصے میں گیا تو کوئی پھل ہی نہ تھے، اور وہی آخری حصہ تھا. اب جب وہ اس حصے میں پہنچ گیا تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ کاش کہ میں پہلے حصوں میں سے ہی کچھ پھل ڈال لیتا، اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری ٹوکری بھی خالی ہے، اس میں کوئی پھل نہیں ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت ہے. اس انسان کو جو بادشاہ نے جس کو بھیجا تھا، وہ مثال تیری ہے، اور وہ ٹوکری جو ہے وہ تیرا نامہ اعمال ہے، اور وہ باغ جو ہے وہ تیری زندگی ہے، اور باغ کا جو ہر درجہ ہے وہ تیری زندگی کا ہر دن ہے. تجھے چاہیے تھا کہ ہر دن میں اس پھل کی نیکیوں کے پھل کو جمع کرتا تاکہ تیرے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں جمع ہو جاتی، مگر تو نے آگے کی امید پر پیچھے کچھ نہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ میں کل کچھ کر لوں گا، آج تو مجھے عیش کرنی ہے، آج اس دنیا میں وقت گزارنا ہے، کل جب میں فارغ ہو جاؤں گا تب میں یہ کر لوں گا. اور وقت آ گیا کہ اسے باغ سے نکلنا پڑا، اس کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا. تو یہ حال ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کب اس زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا. یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، اب اسی کو غنیمت سمجھ کر ہم نے اس میں نیک اعمال کرنے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جوانی کی عمر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، बचपन की उम्र में चले जाते हैं, मर्द भी जल्दी चले जाते हैं, औरतें भी जल्दी चले जाते हैं। पिछले दिनों हमारे अपने करीबी एक साथी जवानी की उम्र में थे, एक्टिव बंदे, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, नमाज रोजा भाग दौड़ करते थे, ईद के दिन सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़कर ईद की नमाज की तैयारी कर रहे थे और उस वक्त 3-4 मिनट में उनकी मौत आ गई, पता भी न चला। ईद की नमाज की तैयारी कर रहे थे और जोहर की नमाज के बाद वो कब्र के अंदर दफनाए हुए थे। ये हाल है इस जिंदगी का, ये तो हमारे आजकल का हाल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वक्त के नबी, अल्लाह ताला ने उनको जबरदस्त बादशाहत दी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बादशाहत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी वो बादशाहत उनसे पहले किसी को नहीं मिली और उनके बाद भी किसी को नहीं मिलेगी। क्यों इतनी जबरदस्त बादशाहत थी कि उनकी बादशाहत इंसानों पर भी थी, उनकी बादशाहत हैवानों पर भी थी, उनकी बादशाहत जिन्नों पर भी थी, उनकी बादशाहत परिंदों पर भी थी। जिसको जो हुक्म देते वो हुक्म करने पूरा करने के लिए तैयार था। तो ऐसे जबरदस्त बादशाह थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह का घर बना रहे थे, बैतुल मक़दस की तामीर कर रहे थे। इस तामीर के दौरान इन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई जहां ये खड़े होकर निगरानी करते थे। ये खड़े हुए हुए थे और बैतुल मक़दस जैसे काम की, इतने आलीशान काम की निगरानी कर रहे थे। खुद इतने मकाम वाले नबी थे, इतनी बड़ी बादशाहत वाले बादशाह थे और वो निगरानी उस मकाम की, उस बड़े घर की कर रहे थे जो अल्लाह का घर कहलाया जाता है। अल्लाह ताला ने उनको भी मोहलत न दी, खड़े खड़े उसी हाल में उनका इंतकाल हो गया और उनकी लाश को भी इसी तरह अल्लाह ने खड़ा रखा, हत्ता के लोगों को भी नहीं पता चला कि ये फौत हो चुके हैं। हत्ता के उस बैतुल मक़दस की तामीर मुकम्मल हुई और वो तामीर मुकम्मल होने के बाद उनके असा को दीमक खाने लगी और वो असा जब हटा तो उनकी जो लाश मुबारक थी वो जमीन पर आई। उससे लोगों को पता चला कि ये फौत हो गए हैं। तो जब अंबिया का ये हाल है कि उनको कोई मोहलत नहीं मिलती तो हम किस खेत के गाजर और मूली हैं? आज हमें देखना है कि हम किन कामों में लगे हुए हैं। आज हमें जरूरी है कि हम अपने जिंदगी की तरतीब को बदलें। कितने नौजवानों के जनाजों के कंधा हमने दिया, बूढ़ों को भी दिया और बच्चों को भी दिया। तो ये कोई फिक्स नहीं कि इंसान की मौत कब आएगी। मौत बरहक है, उसने आना ही है और उसके आने में किसी को नहीं पता कि इस मौत ने कब आना है। जिंदगी के हर मरहले में ये मौत आ सकती है, इसलिए मौत की तैयारी हम सबके लिए जरूरी है। जिसने मौत की तैयारी नहीं की उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे बारात वाले घर पर आ गए हैं और घर वाले जो हैं वो बच्ची का कान छिदवाने के लिए उसे ले गए हैं। तो कितनी शर्मिंदगी होती है कि बारात आई बैठी है और बच्ची की तैयारी का नामो निशान ही नहीं है। यही हाल उस शख्स का है जिसकी मौत की तैयारी नहीं होगी कि मलकुल मौत लेने के लिए आए होंगे और उसके पास आमाल दिखाने के लिए कुछ नहीं होंगे और वो कहेगा قال رب ارجعون لعلي عملا صالحا فيما تركت के अल्लाह हमें एक मर्तबा मोहलत दे दीजिए, हम नेक काम करेंगे, एक मर्तबा फिर वापस भेज दें और उस वक्त वापसी का कोई इम्कान ही नहीं होगा। तो इसलिए आज हमारे पास वक्त है कि हम अपनी जिंदगी को ऐसा बना लें कि कल जब कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना होगा तो हमारे पास अल्लाह ताला को खुश करने के लिए अपने नामाए आमाल में कुछ मौजूद हो। ये सुस्ती जो है, इस सुस्ती को हमने दूर करना है। जिस आदमी को मौत की याद रहती है कि उसे मरना है, उसे यकीन नहीं कि आज भी उसकी मौत आ सकती है, वो आमाल के ऊपर डट जाता है। इसीलिए मौत को याद करना एक नेक अमल है। आज ये हाल हो गया है कि अगर मौत का कोई तस्करा करे तो लोग समझते हैं कि ये बहुत ही अनवांटेड सी चीज है, ये क्या मौत की बातें करना शुरू कर दी। मौत से ज्यादा बढ़कर हकीकत कोई नहीं और मौत को याद करेंगे तो आमाल पे जमेंगे। इसीलिए حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو مخصوص کر لیا تھا کہ میں جہاں جاؤں جس محفل میں بھی ہوں اگر کاموں کے اندر پھنسا ہوا بھی ہوں تم نے مجھے موت کو یاد دلاتے رہنا ہے۔ تو وہ مختلف محفلوں میں جاتے اور وہ آدمی وہ شخص جو تھا وہ حضرت کو بار بار موت کو یاد دلاتا اور آپ پھر موت کے تذکرے چھیڑتے اور موت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کرتے۔ ایک دن آپ نے اس آدمی سے کہا کہ بھئی اب تمہاری ضرورت نہیں، تم کوئی اور کام کر لو۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت اب آپ کو موت کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، مگر اب میری داڑھی کے اندر کچھ سفید بال آ گئے ہیں اور یہ بال موت کو یاد دلانے کے لیے کافی ہیں۔ تو دیکھیے، اتنے بڑے صحابی تھے، موت کو ہر وقت یاد کرتے تھے۔ موت کو یاد کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے کہا، ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، تو اپنے آنے سے پہلے ہمیں کوئی پیغام ہی بھیج دیا کر، اپنے آنے سے پہلے کوئی پیغام بھیج دیا کر۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو بڑے پیغام بھیجتا ہوں، انسان پر جو بڑھاپا آتا ہے یہ بھی موت کا پیغام ہے، بینائی میں کمزوری آتی ہے یہ بھی موت کا پیغام ہے، دانت میں جو سوراخ ہوتے ہیں یہ بھی موت کا پیغام ہے، دانت جو ٹوٹ جاتے ہیں یہ بھی موت کا پیغام ہے، یہ جو جسم کے اندر جوانی والی قوت نہیں رہتی یہ بھی موت کا پیغام ہے، اور بیماریوں کا آنا یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ ہم غافل ہوتے ہیں، ہم ان پیغامات کو ریسیو نہیں کرتے، دنیا کی عیش اور عیاشی کے اندر اس طرح مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں موت یاد نہیں رہتی۔ سوچنا چاہیے کہ معلوم نہیں کس حالت میں موت آ جائے، کسی کو نہیں معلوم کس حالت میں موت آ جائے۔ اگر موت حکومت کے ذریعے سے ٹالی جا سکتی ہوتی تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، اگر وزارت کے ذریعے سے ٹالی جا سکتی ہوتی تو حامان کو کبھی موت نہ آتی، اگر مال و دولت کے ذریعے سے اس موت کو ٹال سکتے ہوتے تو قارون کو کبھی موت نہ آتی، اگر قوت بازو کے ذریعے سے اس موت کو ٹال سکتے ہوتے تو رستم اور سہراب کو کبھی موت نہ آتی، اگر دواؤں کے ذریعے سے اس کو ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور جالینوس کو کبھی موت نہ آتی، اگر حکمت کے ذریعے سے اس موت کو ٹالا جا سکتا ہوتا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر وفاؤں کے ذریعے سے اس موت کو ٹالا جا سکتا ہوتا تو نیک بیوی کبھی اپنے خاوند کو اپنے سامنے مرنے نہ دیتی، اور اگر محبت کے ذریعے سے اس موت کو ٹالا جا سکتا ہوتا تو کوئی ماں اپنے بچے کو کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے مرنے نہ دیتی۔ یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے آنا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جوان آدمی ہوتا ہے، جوان آدمی چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے، سارے گھر والے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا ہوا، وہ خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کی بیٹی بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے ابو مجھے بتائیں تو صحیح آپ کو کیا ہوا، میں آپ کی نوکری کروں گی، میں آپ کی نوکری کرنے کے لیے حاضر ہوں، جس چیز کی ضرورت ہوگی فوراً تیار کر کے پیش کروں گی، مجھے تو بتا دیجئے۔ باپ خاموش ہوتا ہے، بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ ابو میرے سر پر شفقت کا ہاتھ اب کون رکھے گا، مجھے کیوں نہیں بتا دیتے، مگر باپ آگے سے خاموش ہو جاتا ہے۔ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے بھائی مجھے تو بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا ہوا، مگر بھائی خاموش ہوتا ہے، کہتی ہے میں تمہاری بہن بول رہی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت ہو میں پوری کروں گی، میں راتوں کو بھی آپ کی خدمت کے لیے جاگوں گی، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی خاطر آرام قربان کر دوں گی۔ لیکن وہ جواب نہیں دیتا۔ بالآخر اس کی بیوی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے ہمدم و میرے ہمراز، میرے سرتاج، مجھے بتائیں تو صحیح آپ کو کیا ہوا ہے۔ خاوند کوئی جواب نہیں دیتا، بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، بار بار کہتی ہے آپ کیوں خاموش ہیں، آپ نے میرے ساتھ خوشی اور غم میں ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، ہماری زندگی ایک تھی، ہم تو ایک دوسرے کے جیون ساتھی تھے، آپ تو میرے سامنے اپنے سینے کے غم کھول دیا کرتے تھے، آپ تو دل کی باتیں بتایا کرتے تھے، مجھے کیوں نہیں بتا رہے؟ بولیے تو صحیح، بات تو کیجئے، مگر خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی کہتی ہے، آپ تو میری آواز پہچان لیتے تھے، میری آنکھوں کا اشارہ پہچان لیتے تھے، آج مجھ سے کیوں خفا ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ کے پاؤں پکڑ کے منا لیتی ہوں، مگر خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی روتی روتی رہ جاتی ہے۔ بالآخر ماں آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے بیٹے، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ میں تمہاری امی بول رہی ہوں، مجھے کوئی جواب تو دو۔ ماں پوچھتی رہتی ہے، بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں کہتی ہے، بیٹا میں اپنا مال خرچ کر دوں گی، میں تمہارے بھائی کو بھیجوں گی، ڈاکٹر کو بلانے کے لیے وہ جائے گا، میں تمہارا اچھا علاج کرواؤں گی، بیٹا کہیں درد ہے تو بتا دو، کوئی تکلیف ہے تو بتا دو۔ ماں پوچھتی رہ جاتی ہے، بیٹا خاموش ہوتا رہتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے، بیٹا تم نے میری آواز پر ہمیشہ لبیک کہا، میری ہر بات سنتے تھے، میرا ہر حکم مانتے تھے، آج کیا بات ہے؟ اپنی ماں کی بات بھی نہیں سنتے ہو، کوئی جواب نہیں آتا، ماں اپنی دنیا میں گم ہو جاتی ہے۔ میرے بیٹے، جب میری شادی ہوئی تھی، مجھے امید بھی نہیں تھی کہ مجھے اللہ اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ اے میرے پیارے، میں کبھی نماز پڑھتی اور اولاد کی دعائیں مانگتی، تہجد پڑھتی اولاد کی دعائیں مانگتی، بیٹے میں حج پر گئی طواف کر کے اولاد کی دعائیں مانگتی، مقام ابراہیم پر اولاد کی دعائیں مانگتی، کوئی موقع آتا مبارک راتوں میں اولاد کی دعائیں مانگتی، تلاوت کرتی تو اولاد کی دعائیں مانگتی، کوئی نیک محفل ہوتی اللہ والوں کے یہاں جاتی تو وہاں بھی اولاد کی دعائیں مانگتی۔ میری ساتھی دوسری لڑکیاں مجھے کہتے بھی صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے محبت کرنے والا خاوند دیا ہے، تجھے کھلا رزق دیا ہے، اچھا گھر دیا ہے، زندگی کی ہر آسائش تجھے مہیا کی ہے، کیوں پریشان رہتی ہو؟ تمہیں اللہ نے اچھی شکل دی ہے، عقل دی ہے، ہر نعمت سے نوازا ہے، تم تو ہزاروں میں ایک ہو، مگر میں کہتی کہ میرا دل اداس رہتا ہے، میرا بیٹا ہوتا میرے گھر میں کھیلتا، مجھے اس سے خوشی ہوتی، میں تمہارے لیے اداس رہتی تھی۔ بیٹے، نہ علاج میں کمی کی، نہ دعاؤں میں کمی کی، اور جس دن تم پیدا ہوئے میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی، تمہارے چہرے کو دیکھتی محبت میرے دل میں ٹھاٹے مارتی، میری زندگی کے غم دور ہو جاتے۔ بیٹے، میں تم سے کتنی محبتوں سے میں نے تمہیں پالا، میں پہلے تمہیں پلاتی بعد میں خود پیتی، پہلے تمہیں کھلاتی بعد میں خود کھاتی، پہلے تمہیں سلاتی بعد میں خود سویا کرتی، میں نے اتنی محبتوں سے تمہیں پالا۔ تمہاری پیدائش سے پہلے اگر میرا خاوند بازار لے جاتا تو اپنی ہی چیزیں خرید کر لاتی، لیکن جب سے تو پیدا ہوا میں بازار میں جاتی تو تیرے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کر لاتی تھی۔ میرے بیٹے کا فیڈر ایسا ہو، میرے بیٹے کے کپڑے ایسے ہو، اس کا جھولا ایسا ہو، میں تمہاری چیزیں لے کر آتی، میں تو اپنے آپ کو ہی بھول گئی تھی، ہر وقت تمہاری خدمت میں مصروف تھی۔ اگر تم روتے تھے تو تمہیں سینے سے لگا کر لوریاں دیتی، میں دن رات تمہارے لیے جاگتی، کوئی کام نہیں کیا۔ اگر میری بہنیں بھی تمہیں پیار نہ کرتی تو انہیں بھی میں اپنا غیر سمجھتی، میرے رشتوں کے پیمانے بدل گئے، جو تمہیں اپنا سمجھتا تھا میں اسے ہی اپنا سمجھتی تھی، میں کبھی تھکی بھی ہوتی اور تم میرے سامنے آ جاتے تو تمہارے چہرے کو دیکھ کر میری تھکان دور ہو جاتی۔ آج کیوں جواب نہیں دے رہے ہو؟ تم جواب دو۔ بیٹا آگے سے خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا؟ ماں رو رہی ہے، بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا، بلکہ بیٹے کا آخری وقت آتا ہے، اس کی آنکھیں اوپر کو لگ جاتی ہیں، روح نکل رہی ہوتی ہے، ماں باپ سب کھڑے روئے رو رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک نے یہ منظر پہلے ہی بتا دیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم اس وقت بھی اس مرنے والے شخص سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ماں باپ اور بہن بھائی اور بیوی بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو انسان کو لے لیتے ہیں، اور جیسے ہی روح نکل جاتی ہے ماں دیکھتی ہے، بیٹے دیکھتے ہیں، والدین دیکھتے ہیں، اور ماں اپنے ہاتھوں سے کانپتی بھی انگلیوں سے اس کی آنکھیں بند کرتی ہے، پھر اس کے منہ بند کرتی ہے، اور پھر سب کہنے لگتے ہیں کہ میت کو نہلا دو، پہلے جو بیٹا تھا، پہلے جو بھائی تھا، پہلے جو خاوند تھا، اب تھوڑی دیر میں میت بن گیا، سب میت میت کی رٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اصل انسان تو چلا گیا، فقط جسم باقی رہ گیا، اس کو بھی اصلی گھر کی طرف پہنچائیں گے، چنانچہ جسم سے کپڑے ہٹا دیے جاتے ہیں، نہلا کر کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور اس گھر لے جانے کی تیاری ہوتی ہے، کوئی پوچھے تو صحیح کہاں لے جا رہے ہو، کہتے ہیں اس کو اصلی گھر کی طرف لے جا رہے ہیں، ارے جس گھر میں پڑا ہوا ہے اس کا نقشہ اس نے خود بنوایا، اپنی پسند کی چیزیں لگوائی تھی، یہی تو اس کا گھر ہے، نہیں نہیں اس کو اس گھر میں لے کے جا رہے ہیں جو اس کا اصلی گھر ہے، ایک خاموش نگر میں بھی اس کا مکان بنا ہوا ہے، وہاں اس کو لے کر جا رہے ہیں، دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، تو انسان کی منزل جو ہے وہ اس کی قبر ہے، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا دشمن اس کو اپنے گھر سے لے جا رہا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، اس کے اپنے رشتے دار ہیں جو اس کو اس گھر سے لے جا رہے ہیں، کوئی وہاں لائٹ نہیں، کوئی ایئر کنڈیشننگ نہیں، کوئی رشتے دار نہیں، اکیلا وہاں رہے گا، اور اس پر کسی کو کوئی روکنے والا نہیں، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا اپنا قریبی جو سب سے رشتے دار ہوتا ہے وہ اس کو قبر میں اتارتا ہے، چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور باپ اپنے ہاتھوں سے اس بیٹے کو نیچے اتار رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو زندگی میں ہر آسائش دی، نرم بستر دیے، ایئر کنڈیشن کمرے دیے، آج وہی باپ اس کو قبر میں اتار رہا ہے جہاں نیچے کوئی گدا نہیں، جہاں آب و ہوا کا کوئی تعلق نہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا ہے، یہ بھی شریعت کا حسن ہے کہ شریعت نے عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہ رکھی کہ وہ اپنے بچوں کو قبر میں اتاریں، کئی مائیں تو ایسی ہی ہوتی کہ اگر اپنے بچے کو قبر میں اتار رہی ہوتی تو ساتھ خود بھی اسی قبر کے اندر دفن ہو جاتی، تو یہ حال ہوتا ہے انسان کا جب وہ انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے، جب انسان چلے جاتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں لے او یاری حوالے رب دے، اب تو اس کو ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا، آج ہمیں بھی سوچنا ہے کہ یہ اگر میت اللہ کے حوالے ہے تو کل ہمیں بھی اللہ کے حوالے ہونا ہے، کیوں نہ ہم اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم نے دنیا میں میری طرف توجہ ہی نہ کی، تم نے دنیا میں میری باتوں کو مانا ہی نہیں، تو کل ہم اللہ تعالیٰ سے کیا جواب دیں گے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لے، کل کو ہر شخص نے اس مالک کو جواب دینا ہے، کیا جواب دیں گے اس مالک کو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، عجیب بات، فرماتے ہیں اے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا آ چکا ہوگا جو تیرا کفن بنے گا، کتنی عجیب بات کہ اے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا آ چکا ہوگا جو تیرا کفن بنے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دریا کے کنارے آپ نے وضو فرمایا، آپ نے قضاء حاجت کی، اور قضاء حاجت کے بعد آپ نے تیمم کر لیا، حالانکہ دریا کا کنارہ قریب تھا، ایک صحابی نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے قضاء حاجت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے تیمم کر لیا، قریب ہی تو دریا ہے آپ وضو فرما لیتے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اس چیز کا بھی یقین نہیں ہے کہ میں یہاں سے اس دریا کے پاس تک پہنچوں گا تو میں زندہ رہوں گا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تیمم کر لوں تاکہ حالت وضو میں میری موت آئے، تو دیکھیے وقت کے نبی ہیں کتنا زیادہ آپ کا موت کا استحضار ہوتا تھا، چنانچہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ ہاں جی بتاؤ موت کو کس طرح یاد کرتے ہو؟ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب صبح اٹھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ آج کے دن کی شام گزار پاؤں گا یا نہیں گزار پاؤں گا. چنانچہ ایک اور صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں تو اس طرح موت کو یاد کرتا ہوں کہ جب چار رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں نماز شروع کروں گا، تو شاید زندہ اس نماز کو مکمل بھی کر لوں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب نماز کا سلام پھیر رہا ہوتا ہوں، جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، اس وقت بھی مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں زندہ دوسرا سلام پھیر لوں گا. تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا ہمیں ترغیب دی گئی کہ جو شخص اس کو جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی رغبت پائے گا. ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کو ایک مہلت سمجھیں اور اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اپنے مالک کو خوش کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. مومن کی موت ایسی کہ اس کی موت پر زمین اور آسمان بھی روتے ہیں. حدیث پاک میں آیا کہ جس آسمان سے اس کے لیے رزق اترتا ہے وہ آسمان بھی مومن کے لیے روتا ہے، نیک بندے کے لیے وہ آسمان روتا ہے. جس زمین کے ٹکڑوں پہ وہ چلتا ہے، اس پہ رہتا ہے، اس کی موت کے بعد وہ زمین کی ٹکڑے بھی اس کے لیے روتے ہیں. تو مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایک شان بخشی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی کا جنازہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، اس طرح آپ پہلے تو کبھی نہیں چلے، آپ کیوں اس طرح چل رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان صحابی کی جنازے میں اتنے سارے فرشتے شریک ہیں، اتنی بھیڑ ہے کہ میرے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے. تو پتہ چلا جب نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرتے ہیں. مومن کے لیے جب وہ فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اکرام رکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جب مومن فوت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ جن راستوں سے جا رہا ہوتا ہے ان راستوں کی دونوں طرف فرشتوں کی قطاریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں، نم کا نومت العروس، کہ تم سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. تو محدثین نے اس حدیث کی تفسیر لکھی، اس حدیث کی تشریح لکھی کہ کیوں کہا گیا کہ قبر میں جانے والا مومن جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ تم سو جاؤ دلہن کی نیند. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اچھی نیند سو جاؤ، یہ بھی کہا جا سکتا تھا آرام کی نیند سو جاؤ، مگر اس سے کہا گیا کہ تم دلہن والی نیند سو جاؤ. تو محدثین نے یہ لکھا کہ اس لیے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم دلہن والی نیند سو جاؤ کہ جب دلہن سوتی ہے تو اس کو جگانے والا اس کا خاوند، اس کا محبوب ہوتا ہے. اسی طرح جب مومن قبر میں سوتا ہے تو اس کو جگانے والا اس کا محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. تو اس لیے مومن سے کہا گیا کہ تم سو جاؤ دلہن والی نیند سو جاؤ. حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ کچھ اللہ کے خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی قبروں میں ان کو جگائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے. تو جب انسان کے ساتھ نیک اعمال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں ان کاموں کی. ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہلت کو ہم مہلت سمجھیں، اس مہلت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کریں. جس نے یہ بات سمجھ لی گویا کہ اس نے اس زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا. آج موت کی تیاری ہمارے لیے اشد ضروری. موت کی تیاری میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، نیکی والی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، کئی مرتبہ انسان ایسی توبہ کرتا ہے کہ اس توبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو ولایت دے دیتے ہیں، اپنی محبت عطا کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس نے گناہوں سے توبہ کی ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حسن بصری ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک شاگردہ تھی، اس کی شادی ہوئی، بیٹا ہوا، اور بیٹا ہونے کے بعد خاوند فوت ہو گیا. اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نیکی پہ زندگی گزاروں گی، دوسری شادی بھی نہیں کروں گی، بس اس بچے کی اچھی پرورش کروں گی تاکہ یہ نیک بن جائے. چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کی اچھی پرورش کروں گی. وقتاً فوقتاً وہ اس بچے کو حضرت کی صحبت میں لے کے جاتی، ان کے ملفوظات سناتی. تھوڑا عرصہ گزر گیا، بچہ کچھ جوانی کی عمر کو پہنچا تو اس کے کچھ برے دوست بن گئے. وہ برے دوست اس کو گناہ کرنے پر ابھارتے، یہ بھی گناہ کر لیتا، حتیٰ کہ گناہوں میں یہ اتنا گم ہو گیا کہ اس نے سوچ لیا کہ اب میں حضرت کے پاس نہیں جاؤں گا. ماں پریشان ہو گئی کہ پوری زندگی اس کے لیے خرچ کی کہ یہ اس طرح نیک بن جائے، اور اس نے تو برائی کے کام اپنے ذمے لے لیے ہیں. تو کئی مرتبہ زبردستی بچے کو حضرت کے پاس لے جاتی، حضرت سے فرمات، حضرت سے عرض کرتی کہ اس کو کچھ نیکی کی باتیں سمجھائیں، اس کے لیے دعا کیجئے. حضرت بھی اس بچے کے اوپر بہت توجہ کرتے، اس کے لیے دعائیں کرتے، اس کو نصیحت کرتے. مگر وہ نوجوان ایسا عجیب گناہوں میں پھنس چکا تھا کہ وہ ان باتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا. ماں کی آنکھوں سے تو آنسو جاری رہتے کہ جس کے لیے میں نے پوری زندگی لگا دی، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. مگر ماں ماں ہے، مجبور ہوتی ہے اپنی محبت کی وجہ سے اس بیٹی کی بھی خدمت کرتی رہتی، حتیٰ کہ ماں کئی مرتبہ اس کے لیے دعائیں کرتی. مگر بیٹا جو تھا وہ گناہوں میں دھستا چلا گیا، حتیٰ کہ بیٹے کے اوپر ایسی بیماری آ گئی کہ بیٹا جو ہے وہ بستر پر پڑ گیا. ماں نے بیٹے کو کہا کہ دیکھ، تجھ پر یہ بیماری ہے، میں ڈاکٹروں کو بلاتی ہوں، طبیبوں کو بلاتی ہوں. چنانچہ طبیبوں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ بیماری بہتر ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ طبیبوں نے بھی جواب دے دیا اور کہہ دیا کہ اب یہ تیرا بیٹا بچ نہیں سکتا. سوچئے اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کو ڈاکٹروں نے بتا دیا ہو کہ اب تیرا بیٹا بچ نہیں سکتا. روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اس نے اس وقت اپنے بچے سے کہا کہ دیکھ بیٹا، اب بھی وقت ہے، اب بھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بیٹے کو بھی جب احساس ہوا کہ ہاں اب موت سامنے ہے، تو بیٹے نے ماں سے کہا کہ اے میری ماں، میں نے بہت وقت غلط گزارا، اب موت سامنے ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں. آپ حضرت سے گزارش کریں کہ وہ تشریف لے آئے اور وہ مجھے توبہ کروا دیں، اور حضرت سے یہ بھی عرض کر دیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ بھی وہی پڑھا دیں. ممکن ہے کہ وہ میرا جنازہ پڑھائیں گے تو میری بخشش ہو جائے گی. چنانچہ ماں روتی روتی حضرت کے پاس گئی اور عرض کیا کہ حضرت، میرا بیٹا اس وقت مرض الموت میں ہے، فوت ہونے والا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں اور توبہ کرا دیں. حضرت اس وقت درس دے کر فارغ ہوئے تھے. حضرت نے کہا کہ ابھی نہیں آ سکتا، وہ تو ہمیشہ بہانے کرتا تھا، میری ہر بات کو ایک کان سے نکال کے دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، اس نے میری کوئی بات نہیں سنی، اب بھی وہ شاید یہی جھوٹ کر رہا ہو. ماں نے کہا نہیں، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو حضرت سے کہنا کہ وہ میرا جنازہ پڑھا دے. حضرت نے کہا کہ اس کو کہہ دو کہ میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. چنانچہ ماں تو ڈر گئی اور رونے لگی، اور روتے روتے اپنے بیٹے کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ حضرت نے آنے سے بھی انکار کر دیا ہے اور حضرت نے تیرا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا ہے. اس بیٹے کو پہلی مرتبہ اپنے جرم کا احساس ہوا. اس نے کہا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مرض میں مبتلا کر دیا. اے میری ماں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے گلے میں رسی باندھنا اور مجھے پورے محلے میں پھرانا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ کیا انجام ہوتا ہے اس شخص کا جس کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے. تو اس نے اس ٹوٹے دل سے یہ بات کہی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں نے زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، معافی مانگ رہا ہوں، تیرے اتنے نیک بندے ہیں، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، بس میرا انجام یہی اچھا ہے کہ مجھے رسی سے باندھ کر پورے محلے میں پھرایا جائے. اس کی ماں نے یہ بات سنی اور اس وقت اس بچے کی جان نکل گئی. ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اس وقت گھر پہ دستک ہوتی ہے تو ماں دیکھتی ہے کہ حضرت دروازے پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. تو ماں کہتی ہے، حضرت آپ تشریف لائے ہوئے ہیں.
حضرت فرماتے ہیں ہاں میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرا ایک اور ولی فوت ہو رہا ہے، تو اس کی جنازہ نہیں پڑھانے جا رہا، اس لیے میں یہاں آ گیا کہ تیرے بچے نے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اولیاء میں شامل کر لیا۔ تو دیکھیے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش مارتی ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ موت کی تیاری شروع کریں اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، آئندہ نیکی والی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، تاکہ کل کو جب ہمیں بھی قبر سے اٹھایا جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھ کر مسکرائے اور ہم اس مالک الملک کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔